اب سورت احزاب ہے اور یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں. نزول میں 90 ہیں. سورت آل عمران کے بعد نازل ہوئی ہے اور موجودہ ترتیب میں 33 ہے. اس سورت میں اصلاح المعاشرہ ہے اور معاشرہ کی اصلاح 3 چیزوں پر منحصر ہے. اللہ تعالی کا تقوی اور اللہ پر بھروسہ ہو اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور پر تکیہ اور بھروسہ بالکل نہ ہو اور مسلمانوں کے درمیان رسوم فاسدہ ان کی نفی اور رد ہو. اسلامی معاشرہ 3 چیزوں پر قائم ہے. ایک تو توکل صرف اللہ پر ہو, کسی مخلوق پر سہارا نہ ہو, اور اس کا طریقہ تقوا ہے, اور تیسرا معاشرے سے غلط رسوم اور عادات کا رد اور نفی ہو. اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے یہ 3 قاعدے ہیں اور تینوں کے 3 یہاں موجود ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ, یہ تقویٰ ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, یہ غیر اللہ پر تقویٰ کی نفی ہے. تقویٰ کی تقویٰ ہو تقویٰ نہ ہو. تکیہ بر علم و فن در طریقت کافری است, تکیہ بر علم و فن در طریقت کافری است, راہ رو گر صد ہنر دارت چنا تقویٰ بریست. حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ مخلوق پر تکیہ و سہارا کرنا طریقت میں کفر ہے. اگر ایک راہ رو کو 100 ہنر معلوم ہے تب بھی تقویٰ اللہ پر ہوگا. یا ایھا النبی اتق اللہ, تقویٰ کر لو. ولا تطع الکافرین والمنافقین, تکیہ مت کرو. اور تیسری وتوکل علی اللہ, صرف اللہ پر بھروسہ کرو اور اس کا طریقہ. واتبع ما یوحى الیک, صرف وہی کا اتباع کر لو. اللہ تعالی کا تقوی, توکل, اتباع اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی پر تکیہ نہ کرنا. معاشرے کے اندر جو رسوم ہے, جو عادتیں ہیں, ان کی اصلاح فرض ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی نبی کی بعثت ہوگی. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت بھیجے گئے؟ جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور پانی کی جگہ ہر لمحے کی ان کی علیحدہ شراب تھی اور تجارت کو عیب سمجھتے تھے, بزدلی, اور لوٹ کسوٹ کو بہادری کہتے تھے, اور کعبہ شریف کا داخلہ ننگے پربت ہوتا تھا, اور طواف کے دوران جسم کے کپڑے نہیں چھوڑتے تھے, اور خدا کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو بھی مورتی کے ساتھ یاد کرتے تھے, ایسے ناکارہ احوال میں نبی عربی, رسول ہاشمی, رسول حجازی و تہامی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. تو عالم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے قوم, برادری, علاقہ اور ملک کی اصلاح کی کوشش کرے. سورت احزاب اس موضوع پر ہے. قرآن کریم نے اس میں کچھ قاعدے ذکر کیے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، آیت نمبر 4 میں. ایک انسان کو اللہ نے دو دل نہیں دیے، دل ایک ہوگا. اگر ایک انسان کے دو دل ہوتے تو ایک انسان کے دو معبود بھی ہو سکتے تھے. جس طرح انسانی حیات کا قوام ایک ہی دل پر ہے، اس طرح دونوں جہانوں کا نظام ایک اللہ چلانے والا ہے. جزیرۃ العرب کے اندر کسی شجاع اور بہادر کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کے پیٹ میں دو دل ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو دو دل نہیں دیے، تو اللہ نے کسی قوم قبیلے کو دو معبود، دو مشکل کشا، دو حاجت روا، دو کارساز، دو غیب دان، دو حاضر ناظر، دو ظاہر و باطن جاننے والے کی اجازت نہیں دی. اللہ خود اکیلا وحدہ لا شریک. تو اس بات توحید بالأدلۃ القطعیہ والیقینیہ. هذه سورة تتفرع بأن التوحيد تثبت بالأدلة القطعية واليقينية. دوسرا قاعدة، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منه أمهاتكم، تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی. زمانے جاہلیت میں بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ زہر کے علیہ کا زہر امی، اور بطن کے علیہ کا بطن امی، اور فخذ کے علیہ کا فخذ امی، تیرا پیٹ پیٹ ران میری ماں کی طرح ہے. تو وہ ہمیشہ کے لیے متعلق ہو جاتی. اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے کہنے سے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں. غلط بات کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. ماں اور ہے، بیوی اور ہے. جیسے تمہارے کہنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی اور وہ ماں نہیں بن سکتی، اس طرح تمہارے کہنے سے کوئی غیر اللہ معبود اور کارساز و مشکل کشا نہیں بن سکتا. صورت عجیب و غریب ہے. تیسرا قاعدہ، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے لیے پالک، تمہارے متبنا، تمہارے منہ بولے بیٹے واقعی بیٹے نہیں ہیں. آپ کسی کو کہیں کہ میرا بیٹا ہے تو بس اس کی بیوی تیری بہو ہو گئی اور تیری بیوی اس کی ماں بن گئی ہے، یہ تو آپ شارع علیہ السلام بن رہا ہے. تو اسلام کے اندر لے پالک اور متبنا اور منہ بولے بیٹا اور بیٹی اور منہ بولی ماں اور بہن کوئی معنی نہیں رکھتی. جس نے کسی لڑکی کو کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اس سے نکاح جائز، اور جس نے کسی عورت کے لیے کہا کہ یہ میری ماں ہے اس سے نکاح جائز، اور جس نے کسی عورت کو کہا یہ میری بہن ہے اس سے نکاح جائز، اس سے زیادہ غلط بات اور کیا ہوگی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہیں یہ بنایا، نہیں یہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ تمہارے پکارنے سے کوئی شخص تمہارا بیٹا بنے، تمہاری بیٹی بنے، بہن اور ماں بنے. بنانے والا ایک شارع ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر شرک کی بھی اجازت ہو جاتی. اور تین قاعدے ذکر کرنے کے بعد پیغمبر کے لیے آداب ذکر کیے، آیت نمبر 6 میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہم امہاتہم، پیغمبر مسلمانوں کو خود مسلمانوں سے زیادہ قریب اور مہربان ہیں. جب پیغمبر کی اجازت نہیں ہے تو کسی کو حق کیا ہے کہ ایسا کرے. اور ایک شبہ کہ کسی کے کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی ہے اور بیٹا نہیں بنتا, تو پیغمبر کی بیوی ہماری کیا لگتی ہے؟ اللہ نے کہا وہ تو شارے کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, پیغمبر کی بیویاں واقعی تمہاری مائیں ہیں. وہ ماں ہیں حسباً اور اپنی ماں ہیں نسباً, اور حسب اعلیٰ ہے نسب سے. نبوت کے ساتھ رشتہ احتسابی ہے اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ نسبی ہے, اور احتساب انصاف سے اعلیٰ و افضل. یہ قاعدہ اگر کسی نے میری صورت احزاب سمجھی تو اس نے مکمل علوم ضبط کر لی. یہ یاد رکھ. ملک کے اندر اصلاح کس طرح ہوگی؟ پیغمبر نے 13 سال مکہ میں گزارے اور 4 سال مدینہ میں گزارے, اور 5 سال مدینہ منورہ کا اور غزوہ خندق کی ضرورت پیش آ گئی. اور پیغمبر نے یہ جنگ کیوں لڑی ہے؟ اصلاح المعاشرہ کے لیے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ فتح البلاد لاصلاح العباد. جہاد اسلام میں کیوں ضروری ہے؟ لأن فتح البلاد لاصلاح العباد. ملک کو فتح کرو وہاں کے فلاح و بہبود کے لیے. یہ جو قاعدے ذکر ہوئے, 3 قاعدے اصلاح المعاشرہ کے اور 14 قاعدہ نبوت کے آداب کا, ان قواعد کو منوانے کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت اللہ. ادوہم ادوہم ادوہم, اور دعوت دو دعوت دو دعوت دو. نہیں سمجھتے ہیں تو بسم اللہ کر لو اور ان کے ساتھ جنگ شروع کر لو. اصلاح کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ ایک شخص کی اصلاح کریں اور وہ نہ مانے تو پھر آپ گھر جا کے چھپ جائیں. پیغمبرانہ کردار اور شریعت کے اخلاق یہ نہیں ہے. پیغمبرانہ کردار اور شریعت کے اخلاق یہ ہے کہ پھر اللہ پر بھروسہ کر کے, خداوند تعالی پر تکیہ کر کے, اسباب سے آزاد ہو کر اس معاشرے کی اصلاح کے غور غم اور فکر کے لیے آپ جہاد کی سبیل اللہ کریں. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ جہاد کی برکات کیا ہے؟ اصلاح المعاشرہ. لوگ تو آپ کو کہیں گے کہ فتح البلاد ہے, آپ کہیں گے لاصلاح العباد. ہم جب کسی کا گھر قبضہ کریں گے جہاد میں تو ہم ان کی بے عزتی نہیں کریں گے, بلکہ ہم ان کے رسوم اور عادات درست کر رہے ہیں. اگر مجوسی کے گھر میں اس نے ماں کے ساتھ شادی کی ہے, مجوس کا طریقہ ہے کہ بڑا بیٹا وہ ماں کے ساتھ باپ کے ہوتے ہوئے نکاح کرتا ہے. بڑا بیٹا جس دن بالغ ہوا تو باپ معطل ہو گیا. اور جب اس قسم کے گن موجود ہو تو آپ ان کی اصلاح کر لیں. اور یہود و نصارہ کے قبائح تو بقرہ و آل عمران میں بیان ہوئے ہیں, اور تمام پیغمبروں نے اس طرح اصلاح المعاشرہ کی ہے جیسے حضرت نوح نے, ابراہیم نے, حضرت موسیٰ نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے. اور اے پیغمبر, آپ کو بھی اصلاح المعاشرہ کے لیے غزوہ خندق لڑنی ہے. اور غزوہ خندق کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ. معاشرے کی اصلاح کے ساتھ گھر کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. اور پیغمبر کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ بنو قریظہ اور مختلف قبائل سے غنائم حاصل ہو گئے, اور ہمارے نام نفقے میں آرام میں بھی توسو کی جائے. تو پیغمبر کو ناراضگی ہوئی کہ میرے گھر کی عورت اوقات دنیا کی چیزیں مانگ رہی ہے, یا دنیا لے لو یا مجھے لے لو. اور آیات تخییر کا نزول اور اس میں تفصیل. اور جب معاشرہ کی اصلاح ہونے لگی اور یہ مسئلہ پیش آیا کہ کسی کے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا اور منہ بولے بیٹے کی بیوی واقعی بہو نہیں, تو حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ, جن کو لوگ محمد زید بن محمد کہتے تھے کہ وہ واقعتاً پیغمبر کا بیٹا نہیں بلکہ آزاد کردہ غلام ہے, اور ان کی بیوی حضرت زینب بنت جہش بہو نہیں ہے, لے پیغمبر نکاح میں رکھ لے اس کو تاکہ عمر بھر کے لیے اصلاح المعاشرہ ہو جائے اور اس قسم کی تنگیاں اور غلط باتیں معاشرے سے ختم ہو جائے. اور پیغمبر کسی مرد کا باپ نہیں ہے, یعنی آپ کے ہاں نسب کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن آپ خاتم النبیین اور رسول المرسلین ہیں, یعنی آپ حسباً نہایت عالی المرتبہ ہیں اور پوری دنیا پر استحقاق رکھتے ہیں. چنانچہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ اس پر شکر کے احکام آئے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات بیان ہونے لگے اور لوگوں کو نکاح و طلاق کے اصول ذکر کیے اور قرابت اور نسب کے مسائل بیان کیے گئے, اور یہ کہ پیغمبر کے گھروں میں داخلہ بغیر اجازت کے نہیں ہوگا اور کسی گھر میں بھی جا کر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھنا نہیں, اور معاشرے کے اندر حیا اور تہذیب کا مظاہرہ کرنا ہے, اور پیغمبر پر صلاۃ السلام پڑھنا ہے اور شریعت کا اتباع کرنا ہے, بدعت اینڈ کمپنی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کی جڑیں اور ٹائر پھاڑ دینے ہیں. اور پیغمبر کے لیے اس سلسلے میں روشن ہدایات اور سورت کا خلاصہ. اللہ اکبر. اس ترتیب سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ گزشتہ سورتوں کے ساتھ سورت احزاب مربوط ہے. عبادت مخلصہ کا ذکر تھا الف لام میم سجدہ میں, اور عبادت مخلصہ کا تقاضا ہے کہ اصلاح المعاشرہ ہو سورت احزاب. عبادت تب معتبر ہوگی کہ تقوا ہو اور غیر خدا پر تکیہ نہ ہو, اور تقوا کے دو رکن ہیں توکل اور اتباع, وتوکل علی اللہ واتبع ما یوحى الیک. اور حضرت لقمان نے جو نصائح فرمائے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوا ہو اور غیر اللہ پر تکیہ نہ ہو اور توکل اللہ پر ہو اور دین کا اتباع. اور روم فتح ہوا اور ملک فتح ہوں گے لیکن اصلاح المعاشرہ سے غافل نہ ہونا. ابتلاء و آزمائش آئے گی, بچنے کا طریقہ تقوا توکل اتباع اور غیر اللہ پر تکیہ نہ کرنا ہے. اور قصص میں اور نمل میں اور شعراء میں قرآن کریم کی صداقت اور پیغمبر کے اعجاز اور مسئلہ توحید اور رد شرک کا حاصل یہی ہے. اور سورۃ فرقان میں جو مقامات اربعہ کتاب کے بیان ہوئے وہ یہی ہے کہ تقوا کرو اور توکل اللہ پر کرو, اتباع وحی کی کرو, اور غیر اللہ پر تکیہ و سہارا بالکل نہ کرو. اور معاشرے کو پاک و صاف اس لیے کرو کہ سورت نور میں آپ نے دیکھا کہ زنا سے کتنا نقصان ہوا, اب پیغمبر کی بیوی پر ناجائز تہمت لگانے سے کس قدر افسردگی و پریشانی پیش آئی. تو مسلمانوں میں اوصاف عشرہ ضروری ہے سورت مومنون, اور مسلمانوں کے لیے حج قربانی تقوا و پرہیزگاری ضروری ہے سورت حج. اور مسلمانوں کو صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے انبیاء, اور مشکل سے بچنے کا طریقہ خدا کو غیب دان اور متصرف ماننا ہے طہٰ, کیونکہ مصیبتیں مخلوق نہیں ٹال سکتی ہیں مریم و کعب. کرامات اور معجزات کا مقصد اللہ کا خوف پیدا کرنا, اللہ پر سہارا کرنا اور غیر پر سہارا نہ کرنا, اور وہی کا اتباع کرنا, اور وہ چار امور محرمہ تابعیت سے بچنا تقوا سے ہوگا, توکل سے ہوگا, اتباع سے ہوگا, اور غیر پر تکیہ نہ کرنے سے ہوگا. اور چار امور کا ارتکاب جن کا مستحق مرتکب مستحق کے عذاب ہوتا ہے ان کے علاج بھی یہ چار ہے, تقوا توکل اور غیر پر عدم تکیا اور وحی کا اتباع. اور قیامت برحق ہے ابراہیم اور راز. قیامت کے دن تقویٰ توکل اور اتباع درکار ہوں گے. کسی پر تکیہ کرنے سے قیامت کی مشکلیں حل نہیں ہوگی. اور دیکھو یوسف پیغمبر تھے اور باپ یعقوب پیغمبر ہے, تو ہی تکیہ نہ کر سکے ایک دوسرے پر. اللہ کے توکل و تقویٰ اور اتباع سے ہی مشکلات حل ہو گئی ہے. اور یہی تقویٰ و توکل و اتباع ہو تو شبہ مشہور رد ہے ہود اور یونس. اور یہی تقویٰ اور غیر اللہ پر تکیہ نہ کرنا اور ایک اللہ پر تکیہ کرنا اور وہی کا اتباع کرنا, یہی سبب ہے مشرکین و کافرین اور منافقین سے برات کرنے کی صورت توبہ. اور ان اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرنی ہے انفال. اور ان اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے دعوت اللہ ہے جس کی تسلی اللہ دے رہے انبیاء کو آراف, اور دعوت کے آداب ہے انعام میں. حل حرمت کا پہچان اس لیے ضروری ہے تاکہ تقویٰ و توکل و اتباع اور غیر پر سہارا نہ رہے. سورۃ مائدہ. اور مومنین کے اندر صفات کمال یعنی نعمت خدا تعالیٰ کی تب مکمل ہوگی جب ان میں تقویٰ ہو, اتباع ہو, اللہ پر سہارا ہو, مخلوق پر سہارا نہ ہو. سورۃ النساء. اور نصارہ محروم تھے ان اوصاف حسنہ سے سورۃ آل عمران. اور یہود محروم تھے اور سورۃ بقرہ. اور یہ پیدا ہوں گے ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے میں سورۃ فاتحہ. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے پیغمبر اللہ سے ڈرا کرے. سبحان اللہ. اے پیغمبر اللہ سے ڈرا کرے. جو ایک اللہ سے ڈرے وہ اوروں سے نہیں ڈرتا. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور پرواہ نہ کرے کافروں کی اور نہ منافقوں کی. پیغمبر نے کافر و منافق کی کیا اطاعت کرنی ہے؟ پرواہ نہ کرے, یعنی ان پر تکیہ نہ کرے. کافر کافر ہی رہے گا. وہ دین کا دشمن ہے تو آپ کا خیرخواہ کب بنے؟ اور منافق ایمان میں مخلص نہیں ہے تو آپ کے ساتھ مخلص کب ہوگا؟ تو ولا تطع الکافرین والمنافقین. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ علم والے ہیں, سب کچھ اس کو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے, اتق اللہ. اللہ تعالیٰ حکمتوں والے ہیں, اس لیے کافر اور منافق پر بالکل تکیہ نہ کرے. یہ حکمت عزیزی کے منافی. جب کافر و منافق پر تکیہ نہیں ہے تو کس پر ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, اتباع کیجئے وہ جو وحی آتی ہے آپ کو رب کے ہاں سے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, صرف ایک اللہ پر تکیہ کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی اللہ کارساز. یہ ہے دعوی سورت. دعوی سورت یہی ہے کہ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. یہ دعوی سورت ہے. تو تفریح دعوی. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ, نہیں پیدا کیا اللہ نے کسی آدمی کے دو دل اس کے پیٹ میں. دو دلوں سے تو بندہ ایک فیل ہو جاتا ہے, دوسرا کام کرتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. دل تو ایک دل ہے, جب وہ ہو تو آدمی کام کرے, اور جب وہ خاموش ہو جائے تو آدمی روانہ ہو جائے. دل تو ایک لوتڑا ہے خون کا, ہو آنسو میں کہیں بہا ہوگا. دو دل ہوتے تو ایک چاہتا کہ اس سے محبت کرو, دوسرا کہتے اس سے نفرت کرو. دو دل ہوتے تو ایک کہتا کہ کھانا کھاؤ, دوسرا کہتا کہ نہیں ٹھنڈا پانی پیو. تو آدمی ہر پلیٹ اور ہر دسترخوان پر بچلتا رہے. ایک دل حکم کرتا کہ اس کے پیٹ میں درد ہو, دوسرا دل کہتا کہ نہیں اس کو آرام ہو. تو ایک شخص اسی وقت امور متصرفہ کے سامنے تس نس ہوتا ہے. اللہ نے ایک سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا اور کارساز بننے کی اجازت نہیں دی اور نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے دو دل اس کے پیٹ میں. وما جعل ازواجکم دوسرا قاعدہ اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو اللہ ہی وہ بیویاں تو ظاہرون منہن جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو امہاتکم تمہاری مائیں یعنی تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی ماں نہیں بنی. یہ کہتے تھے کہ بیوی کے کل جسم کو یا جسم حصے مستور کو اپنی ماں کے مخفی حصوں کو جس کا دیکھنا ہمیشہ ناجائز و حرام ہے اس کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے اور اس کی وجہ سے زہار ہو جاتا اور زہار ان کے ہاں طلاق ابدی ہوتی تھی. سورۃ مجادلہ کے اندر تفصیلاً مسئلہ آئے گا. اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری عورتوں کو وہ جن سے تم زہار کرتے ہو یعنی ان کو تشبیہ دیتے ہو اپنی ماں یا محرم تابعیہ کے جزء مستور سے واقعی تمہاری ماں ہے وہ ماں نہیں بنتی. کسی نے بیوی کو کہا کہ انت علیہ کا امی اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ انت علیہ کا امی کا معنی یہ ہے کہ انت حسینہ کا حسن امی یا انت مکرمہ کا تکرم امی. انت علیہ کا امی اور نیت کی ہے طلاق کی تب جا کے طلاق واقع ہوگی ورنہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہے اور ان الفاظ سے دوسری نیتیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر بیوی کو کہا کہ انت علیہ کا زہر امی اور انت علیہ کا بطن امی یا انت علیہ کا فخذ امی یا فرج کے علیہ کا فرج امی ایسی صورت میں زہار ہو جائے حرمت آ جائے گی البتہ اس کا علاج بشکل کفارہ کے منقول ہے. کیوں؟ زبان غلط استعمال ہوئی اور اصلاح المعاشرہ کے اندر زبان پر بھی کنٹرول ہے. زبان برید بکنجے نشست سم بکم بے اس کسی کے نہ باشد زبان شاندر ہو وہ زبان کٹ جائے چوری سے باہر نکالی جائے جو غلط چلتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جو تم الفاظ نکالتے ہو لکھے جاتے ہیں فرشتے تیار بیٹھے ہیں. اردو والے کہتے پہلے تولو اور پھر بولو. آپ نے جٹی تلی بات بیوی کے بارے میں نہیں کہی نامناسب بات کہی ہے زہار کی شکل میں اس کی سزا بھگ دو. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور نہیں بنایا ہے تمہارے لیے پالکوں کو واقعی تمہارے بیٹے. ادعیاء دعی کی جمع ہے جن کو آپ پکارے اس کو میں نے بیٹے کہا اس کو میں نے بیٹی کہا. اگر کسی نے کسی کو بیٹا کہا اور بیٹی کہا تو اس کو چاہیے کہ اپنے محرمہ کا دودھ پلائے یا اپنا دودھ پلائے تاکہ سچی اولاد بن جائے ورنہ بلوغ تک پہنچنے کے بعد پردہ بیچ میں حائل ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. ذالکم قولکم بافواہکم یہ باتیں ہیں تمہارے منہوں کی. اس سے پتہ چلا کہ گود لینا اور کسی کا بچہ تربیت کے لیے لینا غلط طریقہ ہے. اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی محرمہ کا دودھ پلاؤ. اگر اپنا دودھ نہیں ہے تو بھانجی کا پلاؤ بہن کا پلاؤ اپنے کسی محرمہ کا ایسی کسی عورت کا پلاؤ کہ اس اور اس عورت کو ایک مرد جانا جائے تو آپس میں نکاح نہ ہو تو اس کے دودھ سے حرمت آ جائے گی اس کے لیے ورنہ نہیں آئے گی. مثلا آپ نے ایک بچہ لے لیا پالنے کے لیے، آپ کی اولاد نہیں ہے، تو آپ اپنی بیوی کے کسی محرمہ عزیزہ جیسے بانجی بھتیجی بہن اس کا دودھ پلوائے، مامو چچا تایا ان کے دودھ سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی تو اپنی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے آپ کی اولاد کا. اس لیے محرمہ تعبیدیہ کہ اس کو اور تیری بیوی میں سے ایک کو مر جانا جائے، آپس میں نکاح نہ ہو، ایسی عورت کا دودھ پینے کے بعد وہ بچہ یا بچی اپنی اولاد کی طرح ہو جائے گی، اور بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی وہ بغیر حجاب اور پردے کے اپنے پاس رہ سکے. اچھی طرح سمجھ لو، یہ تو باتیں ہیں تمہارے منہوں کی، واللہ یقول الحق، اللہ بیان فرماتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی. ادعوہم لآبائہم، پکارو ان لڑکوں کو ان کے باپ کے نام سے. اس سے پتہ چلا کہ غلط نسب لکھنا اور بتانا گناہ کبیرہ ہے. بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے اپنے سسر کو باپ کہا تھا، بیوی کے باپ کو اپنے باپ ظاہر کیا تھا، کوئی پوچھتا کس کا بیٹا ہو تو اس کا نام بتاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس کو جاؤ اور جلا دو، آگ لگا دو اس کو. جب صحابہ روانہ ہو گئے تو فرمایا جلانا نہیں، صرف گردن کاٹ کے لا. پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے، فارم وغیرہ میں، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں. غلط نام لکھنا گناہ کبیرہ ہے، جب تک وہ لکھا ہوگا نہ اس شخص کا فرض قبول ہوگا نہ نفل. زبان کنٹرول کر لو، بے کنٹرول زبان نہیں چلے گی. صورت احزاب سمجھو، اصلاح المعاشرہ. سبحان اللہ. ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے. اقسط عند اللہ، اگر اسلام کے اندر کسی اور باپ کی اجازت ہو جاتی تو پھر ایک اللہ کے علاوہ اور متصرف حاجت روا بھی بن سکتا. جیسے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اور کسی اور کو غیب دان و حاضر ناظر سمجھنا کفر ہے، اس طرح اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو نہ سبھی باپ ظاہر کرنا گناہ کبیرہ ہے. ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے بڑوں کے نام سے، یعنی باپ کے نام سے. باقی باپ کے نام سے اور دادا کے نام دونوں سے پکار سکتے ہیں. آپ نے فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی اولاد میں سے. اور آپ نے حضرت حسن کو کہا ابنی ہذا سید، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سردار، یعنی اولاد ہے میرے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو عوام میں عادت ہے کسی بزرگ کو کہتے ہیں ابا، سہارنپور کی اردو میں مولانا کو کہتے ہیں بڑے ابا، اور استاد شاگرد کو بیٹے، یا محلے کا بزرگ کسی چھوٹے کو بیٹے. مولانا مفتی شفیع مرحوم نے اس جگہ معارف میں لکھا ہے کہ یہ بھی بے ادبی ہے، آداب کے خلاف، یعنی غلط رسم کی تائید، غلط رسم کی تائید. شاگرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد میرا روحانی والد ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی کلمہ لگا لینا. اور استاد یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد میری روحانی اولاد ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن ایک دوسرے کو باپ بیٹے کی طرف پکارنا سورت احزاب کے نزول کے بعد کی اجازت نہیں. پہلے میں اس جگہ معارف القرآن کا رد کرتا تھا، لیکن اب تعمل پورا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مفتی صاحب نے صحیح لکھا ہے. اور اس مضمون کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ اس طرح بے لگام زبان استعمال نہ ہو جائے. ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے کو کوئی کہے کہ بیٹے، اچھا نہیں لگتا، باپ تو ایک ہوتا ہے، دو تین باپ تو نہیں ہوتے. اللہ اکبر. ہاں دادا اور نانا اس طرح نسب کے جو بڑے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نسبت کا ثبوت میں نے پیش کیا ہے. پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے، ہو اقسط عند اللہ، یہ انصاف والی بات ہے اللہ کے یہاں. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَكُمْ، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ کو. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پس یہ بھائی ہے تمہارے دین کے اور دوست ہے. یہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تعارف اب پر مکمل ہے یا ذکر الجد بھی ہے. یعنی ایک شخص صرف اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھے یا دادا کا نام بھی لکھے. کانس کی بات معتبر شروع میں ہے کہ کامل تعارف جد کے ساتھ ہوگا، باپ اور پھر اس کا باپ. جلالیہ کے مولانا عبد الغنی صاحب ہمارے شیخ اور بزرگ، ان کا دوسرا نکاح تھا مفتی محمد عمر شمشاباد بڑے فقیر ان کی بیٹی سے، اور مولانا عبد الغنی صاحب کے والد مولانا سعد الدین براہ راست حضرت نانوتی اور مولانا عبدالحی اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری مہشی ان کے شاگرد تھے. 113 سال میں فوت ہوئے. تو مولانا عبدالغنی صاحب کا نکاح ہو رہا تھا، عین نکاح کے دوران مفتی محمد عمر شمشاباد نے کہا کہ جد کا ذکر ہونا چاہیے. مولانا سعد الدین نے کہا جد کی کوئی ضرورت نہیں، اب کافی. نکاح رہ گیا اور مناظرے شروع ہو گئے اور طرفین سے کتابیں نکل آئی. مولانا سعد الدین ثابت کر رہے تھے کہ ذکر الاب کافی ہے، اور مفتی محمد عمر شمشاباد فرماتے تھے کہ نہیں جد کا ذکر بھی ہے. لیکن بڑے علماء فرماتے تھے کہ مولانا سعد الدین کا پلہ بھاری. تیسرے اتنے بڑے عالم نہیں تھے کہ انہیں ان کی صلح کرا دے. دونوں بڑے فقاد ہیں. اس کو کہتے ہیں لطیفتن نزہتن. امام قدوری بہت بڑے عالم ہیں نا، شیخ احمد ابی ساحل القدوری، صاحب قدوری، کبار فقہا میں سے، صاحب ہدایہ ترجیح والے ہیں اور یہ تخریج والے ہیں. اور محدث طبرانی الشافعی، یہ دونوں ایک جنازے میں جمع ہو گئے. تو لوگوں نے گزارش کی کہ کوئی علمی بات ہو جائے، تو مناظرہ شروع ہو گیا. اور مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ دعویٰ قبل ہے یا دلیل قبل ہے. قدیم زمانے میں مناظرات تدلیل کے لیے نہیں ہوتے تھے، مناظرات علمی رسوخ کے لیے ہوتے تھے. بعد میں لوگوں میں تقویٰ و توکل نہیں رہا اور علم کی پختگی بھی نہیں رہی، ہر بات کو بے عزتی سمجھ، تو مناظرات سے دل سخت ہونے لگے اور بجائے حق واضح ہونے کے حق مردہ ہونے لگا. تو علماء نے مناظرے منع فرما دی. صاحب قدوری کی عادت تھی عمر بھر منہ ڈھک کے رکھتے تھے، شاگرد بھی چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ساری زندگی وہ اس طرح رہے، اس طرح، اس طرح. اور ان کے شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، گلیاں طلباء سے بھری ہوئی، ان سے پڑھنے کے لیے اتنے لوگ آتے تھے. تو لوگ کہتے فجر سے پہلے چلو یا مغرب کے بعد چلو، ورنہ طلباء سے علاقہ برا ہوگا. بادشاہ نے گزارش کی کہ امام طبرانی کی خواہش ہے کہ آپ سے مناظرہ کرے، تو صاحب قدوری نے منظور کر لیا، اجازت. مناظرہ شروع ہوا. جب مناظرہ شروع ہوا تو قدوری نے پوچھا کہ فاتح خلف الامام امین بالجار رفع یدین اس پہ نہیں کرتے. اس نے کہا نہ. کیوں؟ فی ہذہ المسئلہ ما ابی حنیفہ آثار و اخبار. اس مسئلے میں دلائل حنفیہ کی زیادہ ہے, میں اس سے بات نہیں کروں گا. طبرانی نے کہا. تو قدوری نے پوچھا کہ کس مسئلے پر مناظرہ کرو گے؟ کہا بیع الحقوق پر. کہا ٹھیک, میں اس پر بھی تیار ہوں. تین دن مناظرہ ہوا ہے بادشاہ کی صدارت میں, اور اس مناظرے کے بارے میں طبقات شافعی کبریٰ میں تاج الدین لکھتے ہیں, اس مناظرے میں قدوری کا چہرہ دیکھا گیا کل بدر تلالا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا تھا. اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کوئی عیب ہے, چہرہ چھپاتے, لیکن مناظرے کے اندر جب طبرانی کی باتوں پر ناراض ہونے لگتے تھے اور دلائل دینے لگتے تھے تو ایک دو موقع پہ خیال نہیں رہا, رومال دور رکھ دیا. تو مورخ لکھتے ہیں کہ فرو اے وجہ کل بدر یا تلالا, صاحب قدوری کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا. فترکنا سماعت المناظرہ وراؤ وجہ, لوگوں نے مناظرہ چھوڑ دی اور چہرے کا دیدار میں ماہ ہوا ہوگا. اللہ, ادوہم لآبائہم, پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے, واقصتو عند اللہ, فإن لم تعلموا آباءهم, بس اگر تم نہیں جانتے ان کے بڑوں کو, ان کے باپ کو, فإخوانکم فی الدین و موالیکم, بس یہ بھائی ہے تمہارے دین میں اور دوست ہے. دینی بھائی کہہ سکتے ہیں نا, دینی بھائی, دینی دوست, سبحان اللہ. ولیس علیکم جناحون, نہیں ہے تم پر اعتراض, فیما اخطأتم به, اگر غلطی سے کہہ گئے, غلطی سے منہ سے نکلا بیٹے, او خیال آیا کہ آج تصویر احزاب میں آیا کہ جائز نہیں ہے, معاف ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن گناہ ہوگا اگر ارادے سے کہے تمہارے دل, وکان اللہ غفورا رحیما, اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا. چوتھا قاعدہ آداب النبی, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انا لکم بمنزلت الوالد, اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. فرمایا یہ حسباً ثابت ہے, یہ حسباً ثابت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی زیادہ قریب ہے پیغمبر مسلمانوں کو ان کے جیوں سے, یعنی اپنے ماں باپ سے پیغمبر کا مقام زیادہ ہے. فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ استاد کا مقام ماں باپ سے زیادہ ہے. ماں باپ گوش پوش کے مربی ہے, استاد ایمان و اعمال روح کے مربی ہے. بادشاہ پسر بمکتب داس, لوہ سیمینش در بغل او نہاس, برسر لوہ او نوشت بزر, قہر استاد بہز مہر پدر. اللہ, بیٹے نے باپ سے پوچھا آپ لوہا کاٹتے ہیں, لوہاری کا کام کرتے ہیں, اور یہ ہمارا پڑوسی وزیر بنا ہوا ہے, یہ کیوں؟ کہا میرے والدین بہت مہربان تھے, جب بھی بارش ہوتی تھی, ٹھنڈی ہوا چلتی تھی, استاد سختی کرتے کہ مت جاؤ, بیٹھ جاؤ گا, ہمیں نہیں چاہیے ایسا سبق, تو میں پڑھ ہی نہ سکا, اب لوہے کاٹ رہا ہوں. کہا یہ کیوں وزیر بن گئے؟ کہا اس کا باپ بہت سخت تھا, ذرا دیر سے جاتا تو اس کا کان کینچی سے کاٹتا, اور ذرا دیر سے آتا تو گھر سے لکڑی لے کے تلاش میں نکلتا تھا. تو آداب الدین و دنیا میں ماوردی نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے رحم سے اولاد جاہل رہ جاتی ہے, اور استاد کے قہر اور سختی سے شاگرد قابل بن جاتا ہے. ہم خود طالب علمی کے دور میں بعض اساتذہ بہت سختی کرتے تھے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی, لیکن اب سوچتے ہیں وہ ہمارے خیفات, اور بعض اساتذہ بہت نرمی کرتے تھے, اب سوچتے ہیں تو ان سے فائدہ کم پہنچا ہے. چنانچہ ایک استاد تھے ہمارے, جب میں نے دور حدیث کر لیا اور فارغ ہوا, اسی دن سبق مکمل ہوا تو مجھے دفتر میں بلایا, آپ مجھے کہا کہ آپ سے میں نے بہت سختی کی ہے اور انشاءاللہ زمانہ آئے گا آپ یاد رکھیں گے. اور یہ کہہ کر استاد آنسو سے رونے لگے. میں نے استاد کے پیروں پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا حضرت آپ تو میرے استاد و شیخ ہیں, ہم تو آپ سے پڑھنے آئے, ہم تو سارا خاندان و اقرباء و سب کچھ ختم کر کے آپ کے پیروں میں بیٹھنے کو سعادت سمجھا. تو کہا نہیں, مجھے آپ کی غیرت کا اور آپ کی حمیت کا اندازہ ہے, لیکن یہ میں نے اسباب کے درجے میں معاملے کو صاف کرنا چاہا کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی اس لیے سختی کرتا تھا, اور اب انشاءاللہ وہ سختی کا ثمرہ دیکھیں گے. چنانچہ وہ استاد تشریف لاتے تھے, ایک دن میں نسائی پڑھاتا تھا یہاں, مجھے پتہ نہیں تھا, ایک فاضل مولوی صاحب تھے, اس نے مجھے کہا میں نسائی دوبارہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا پڑھو, میں بھی چاہتا تھا کہ نسائی کے بعد شروع خاص کر مغلطائی کی 16 جلدوں والی وہ کسی طرح نظر سے گزر جائے. بڑی کتابوں کے شروع آسان نہیں ہے دیکھنا جب تک باعث نہ ہو, اور اتنا شوق کا درس تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی درس ہوتا یا مسجد میں, تو جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے وہ اپنی مسجد میں جمعہ پڑھا کے آ گیا, نسائی شروع ہو گئی. تو جب درس ختم ہوا مزمل بھائی نے کہا کہ فلاں استاد آئے ہوئے. میں نے کہا انا للہ, کب سے؟ کہا وہ جمعہ ہی پڑھا ہے. تو میں ان کے پاس آیا, معافی مانگنے لگا. میں نے کہا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے نسائی پڑھائی. تو ہنسنے لگے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نسائی اور نسائی, لیکن آج آپ سے سن کے پتہ چلا کہ بہت اہم کتاب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پیغمبر زیادہ قریب ہے مسلمانوں کو ان کے جیو سے. وہ یہ قرب منزلت کا ہے, یہ قرب مرتبت کا ہے. مبتدی اور بریلوی جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے, پیغمبر ان کے دروں میں بیٹھے ہوئے, پیغمبر مسلمانوں کے سر میں بیٹھے, انا للہ وانا الیہ راجعون. کم عقل, یہ امت محمدیہ کے چہرے پر سیاہ داغ, امت مسلمہ کے چہرے پر سیاہ داغ ہے بدعت, ہر بات الٹی اور غلط. آپ استاد کو کہیں کہ آپ مجھے ماں باپ سے زیادہ عزیز و قریب ہیں, تو کیا مطلب ہوتا ہے آپ ان کے گھر پر رہنے لگے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ایسا الٹا دماغ سچ کسی نے کہا ہے الٹا بانس بریلوی کو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پیغمبر زیادہ قریب مسلمانوں کو ان کے جیو سے. وازواجہم امہاتہم, اور ان کی مائیں, پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال تک ایک بیوی تھی, خدیجۃ الکبریٰ, اور اس کے انتقال کے بعد پہلا نکاح حضرت سودا کے ساتھ ہوا ہے. صحیح قول کے مطابق کل 17 بیویاں مشرف بنکاح ہوئی ہیں, اور کنیزے اور امام ملا کر جواری کل 37 بنی, اور ایک وقت میں 11 جمع ہو چکی ہے, اور وفات کے وقت 9 تھی. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ یوم الدین 99. پیغمبر زیادہ قریب مسلمانوں کو ان کے جیو سے, اور پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور رشتہ دار زیادہ نزدیک ہیں بعض بعض کو اللہ کے قانون میں. من المؤمنین, مسلمانوں سے. والمہاجرین, مہاجرین سے. سمجھ رہے ہو نا, یہ مواخات کو منسوخ کر رہا ہے. جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا, یہاں تک کہ اس کے جائیداد میں شریک ہوا. اس آیت میں کہا کہ نہ, اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے. 5 ہجری ہے, فتوحات ہو گئی ہے, غنائم آ گئے, مہاجر اپنے پیروں کھڑے ہو گئے. اصل رشتہ دار حقدار ہے, اصل رشتہ دار. وہ جو مواخات کا مسئلہ تھا وہ عارضی اور عبوری تھا, ایک خاص مصلحت اور منفعت اسلام کے لیے تھا. مجھے کسی نے خواب میں کہا کہ سورۃ احزاب کو اپنی خاص شان سے پڑھا لو ذرا, باقاعدہ حکمن مجھے کہا کہ سورۃ احزاب کو اپنے خاص طرز سے پڑھا لو. میں نے کہا ٹھیک. سبق ہو یا نہ ہو احزاب کو پورے قرآن میں منفرد پڑھاتا ہوں. الا ان تفعلوا, مگر یہ کہ تم احسان کرو, الا اولیائکم, اپنے ان حلیفوں کے ساتھ, معروفا, کوئی بھی احسان, ان رشتہ دار تو وارث اپنے ہوں گے, اور مسلمان جو مواخات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ احسانات کرو, مگر یہ کہ کر لو اپنے ان حلیفوں کے ساتھ معروفا احسان. کھیگڑا کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں درج ہے. جب قائد ذکر ہوئے چار, تو قائدوں کو منوانے کا طریقہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور جہاد تمام انبیاء کا مشترک رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ, یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پیغمبروں سے عہد اور آپ سے, وَمِنْ نوح علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام سے, اور عیسیٰ ابن مریم سے, کیا؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور عہد لیا ہم نے ان سے عہد بہت پکا, عہد غلیظ, پختہ, پکا. وہ عہد یہ تھا, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, کہ اللہ پوچھے گا سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں, موحدین سے سوال ہوگا آپ نے توحید کیوں بیان نہیں کی, متبعین سنت سے سوال ہوگا آپ سنت کے مرتبہ کیوں رضامند ہو گئے تھے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک. جب کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب دردناک تیار کیا ہے, تو دنیا کے اندر بھی کافر کے ساتھ جہاد ضروری ہے. یہ برات استحلال لل جہاد ہے.